أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين، ماہ ربیع الاول اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس میں نبی رحمت ختمی مرتبت صاحب اللولاق قلب عالم امکان حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور وہ تاریخ ہے 17 ربیع الاول. لہذا اس مناسبت سے ہم تمام ناظرین کو، تمام مسلمانان عالم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین، پیام رحمان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم سورہ فتح کا تعارف پیش کریں گے، لیکن تعارف سے پہلے سورہ فتح کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
بنا میں خدای رحمان و رحیم، اے رسول، ہم نے آپ کو فتح دی، ایک نمایاں فتح، تاکہ اللہ آپ کی تحریک کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. یقیناً یہ اشعار ہیں، یہ نظم ہیں، یا یہ نعت کے انتہائی خوبصورت مصرعے ہیں جناب مرحوم الطاف حسین حالی کے، جو نبی رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ناظرین، سورہ فتح کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جناب سید احتشام حیدر رضوی صاحب. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی تقریباً 2-3 دن بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے، لہذا اس مناسبت سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
میں بھی آپ کو اور اپنے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
جزاکم اللہ، بہت شکریہ. قبلہ، ہم چاہتے ہیں کہ سورہ فتح کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو اور اس سورہ کا تعارف پیش کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ ایک اجمالی طور پر ایک آپ تعارف پیش فرمائیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوا اور کہاں نازل ہوا، اور اس کے اہم اہم جو مضامین ہیں وہ کیا ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ فتح قرآن مجید کا 48 سورہ ہے، اور اس میں 29 آیات ہیں. زمانۂ نزول کے بارے میں روایات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ ماہ ذیقعدہ سن 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوا جب سرکار دو عالم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے صلح کر کے واپس آ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس صلح کے بعد بعض مسلمانوں کے ذہن میں مختلف قسم کے شبہات پیدا ہوئے، جس سے پیغمبر کو سخت تکلیف ہوئی تھی، اور اس وقت جب آپ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے یہ سورہ نازل ہوا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے اوپر وہ سورہ نازل ہوا ہے جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے.
سبحان اللہ.
اور
جو کچھ دنیا میں ہے اور اس سے اوپر نیچے جو کچھ ہے
جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ محبوب میرے لیے قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو اس وقت جناب جبرائیل مجھ پر لے کر آئے ہیں، یا یہ سورہ ہے جو پروردگار عالم نے میرے اوپر نازل کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ فتح ہے۔ سورہ کے مضامین چونکہ بڑے اہم مضامین ہیں، سب سے پہلے سورہ میں پیغمبر کی فتح کا اعلان کیا گیا ہے،
انا فتحنا
لکا فتح مبینہ، پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے، آشکار فتح ہے، نمایاں فتح ہے۔ ایک مرتبہ فتح جو ہے وہ ہے جو مخفی فتح ہے، چھپی ہوئی فتح ہے، لیکن یہاں چھپی ہوئی فتح نہیں ہے، انا فتحنا لکا فتح مبینہ، پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ تو چونکہ فتح مبین سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، فتح سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، لہذا سورہ کا نام بھی اسی مناسبت سے سورہ فتح رکھا گیا ہے۔ اور یہی سے ایک نقطہ اور بھی واضح ہو گیا کہ ایک مادی فتوحات ہے اور ایک روحانی فتوحات ہے۔ پروردگار کی نظر میں مادی فتوحات سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ روحانی فتوحات کی ہے، اس لیے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے انسان کامیاب ہوا ہے اور اس نے حزب مخالف کو ذہنی طور سے شکست دی ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورے کے اہم مضامین میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کی فتح کا اعلان کیا ہے۔
قبلہ یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفسیاتی طور پر اپنے دشمنوں کو جو ہے مغلوب کر دیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود حتیٰ کہ اعلان بعثت سے پہلے پیغمبر اکرم کا اخلاق لوگوں میں اتنا جو ہے وہ عام ہو چکا تھا اور مشہور ہو چکا تھا کہ سب حتیٰ کہ کفار قریش بھی پیغمبر اکرم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔
یقیناً ایسا ہی ہے، اور آپ نے جو یہ نقطہ بیان کیا اس سے اگر آپ خود واقع کربلا کا بھی تجزیہ کریں کہ واقع کربلا جو ہے ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کہتے ہیں، یا دنیا نے جو اعتراف کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو دائمی فتح ملی ہے، وہ بھی فتح مبین ہے، کھلی ہوئی فتح ہے، اور یزید کی دائمی شکست ہے جو بالکل قرآنی رہنمائی کے مطابق ہے، انا فتحنا لکا فتح مبینہ، کہ وہاں مثلا روحانی فتح ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے یزید کو ہمیشہ کے لیے شکست دی ہے۔ تو یہ جو مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے فتح کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے ہیں اور وہاں عمرہ بجا لا رہے ہیں، اس خواب کی تاکید کی گئی ہے اور تائید کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورے میں صلح حدیبیہ سے مربوط واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہی ہے، پیغمبر کی بیعت درحقیقت اللہ کی بیعت ہے، اور اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ ید اللہ فوق ایدیہم لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے اس سورے میں یہ بیان کیا، بیعت رضوان کا ذکر کیا گیا ہے، تو درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، انشاءاللہ ابھی تفصیل اس کی آئے گی، بیعت رضوان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورے میں معذور افراد کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس سفر میں نہیں جا سکے اپنے کسی عذر کی بنیاد کے اوپر، واقعی جو عذر تھا تو خداوند عالم نے ان کی معافی
کا سفر کا ذکر ہے یہاں پہ،
ابھی انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے کہ جب پیغمبر اسلام مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہ اعلان عام کیا تھا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے تھے کہ یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، وہ بھی ظاہر ہے مکے میں جو دشمنوں کا مرکز ہے اس وقت۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے اس میں بیعت شجرہ کا ذکر ہے اور خالق کا اعلان خوشنودی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے لیے بدگمانیاں کی، جب آپ پیغمبر اس سفر پہ جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے بدندیشیاں بدگمانیاں کی کہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے، اس کا بھی ذکر،
جان کا خطرہ ہے
اور یہ اس سفر پہ جو جا رہے ہیں یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، نہ یہ واپس آئیں گے نہ ان کے ساتھ ہی واپس آئیں گے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی رسالت کے صریح اعلان کے ساتھ آپ کے حقیقی ساتھیوں کی شان اور ان کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو پیغمبر کے واقعی ساتھی ہیں ان کا کردار کیسا ہے،
مخلص اور جانسار
جو ساتھی ہیں ان کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے۔ یہ اہم مضامین ہیں جو اس سورے میں بیان کیے گئے۔
قبلہ آپ نے ظاہر تاریخی پس منظر کے حوالے سے اور شان نزول کے حوالے سے مختصر اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہو کہ اس آیت اس سورہ کا شان نزول اور اس کا تاریخی پس منظر جو ہے جس میں پیغمبر اکرم نے خواب دیکھا اس کو بیان آپ فرمائیے، اور اس کے علاوہ اس سورہ کی فضیلت یا اس کی تلاوت کی اگر فضیلت روایات میں احادیث معصومین علیہ السلام میں موجود ہے تو اسے بھی ہمارے ناظرین کے لیے واضح طور پر بیان کر دیجیے.
سورہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکے گیا ہوں اور وہاں عمرہ بجا لا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب 6 سال سے کفار و مشرکین نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ مسلمان حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے نہ آنے پائے، اور وہ کسی بھی مسلمان کو وہاں خانہ کعبہ کے قریب نہیں آنے دیتے، حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے. پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے گیا ہوں. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کا خواب حقیقت کے اوپر مبنی ہوتا ہے، یہ گویا وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے.
بالکل، کہ جہاں اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر اسے جو ہے وہ تعبیر تک جو ہے پہنچایا.
بالکل، کہ وہ بھی گویا حکم الہی تھا. جی، یہاں بھی پیغمبر اسلام کا خواب جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، گویا وحی کی ایک قسم ہے، لہذا پیغمبر جو ہے اس کو عملی جامہ پہنا ہے. لیکن عملی جامہ پہنانے کی بظاہر صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ کفار و مشرکین کا قبضہ ہے مکے کے اوپر. لہذا پیغمبر جو ہے وہ آپ نے اصحاب کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اپنے اس خواب کو بیان کیا. اب مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس کو اپنایا جائے، کس طریقے سے اس سفر کے لیے روانہ ہو،
اس کو کیسے عملی کیا
جائے، عملی جامہ کیسے پہنایا جائے. مثلا اگر ہم یہاں سے احرام باندھ کر چلتے ہیں مکے، مدینے سے احرام باندھ کر مکے کے لیے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں تو ظاہر ہم کو مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے.
اور اگر
ساز و سامان لے کے جاتے ہیں، اسلحہ لے کر جاتے ہیں، تو یہ تو جنگ کی دعوت دینا ہے، یعنی ان کو یہ خبر ہو جائے گی کہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں.
اور پھر خانہ کعبہ میں جو ہے وہ قتل و غارت گری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے،
اور اس کے بعد یہ کہ وہ ہم کو مکے میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ قتل ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور لشکر لے کر باہر آ جائیں گے، مقابلہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ تو یہ صورتحال تھی، یعنی بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے. لیکن پیغمبر اسلام خوب جانتے ہیں کہ ہمیں اس فریضے کے اوپر عمل کرنا ہے، خدا نے ہم کو حکم دیا ہے. لہذا آپ نے اس خواب کا تذکرہ صاحب سے کیا اور یہ اعلان کرا دیا کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. اطراف مدینہ میں بھی یہ خبر پیغمبر نے بھجوا دی، اطراف مدینہ میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ پیغمبر اسلام عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آمادہ ہو. 1400 افراد پیغمبر کے ساتھ چلے اس سفر کے لیے،
مکہ کی جانب روانہ
ہوا. اور جب آپ مکے سے 20 کلومیٹر کے دور سے دور ایک جگہ ہے حدیبیہ، حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب پیغمبر اسلام رکے تو ادھر سے کفار قریش، کفار مکہ، جن کو یہ خبر ملی کہ پیغمبر آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں، وہ اپنا لشکر تیار کر کے مقابلے کے لیے آ گئے. اور وہاں جو ہے وہ آپس میں بحث و مباحثہ ہوا اور اس کے بعد بات صلح کے اوپر آئی، جہاں پیغمبر اسلام نے صلح کی اور اس وقت پروردگار عالم نے یہ سورہ نازل کیا. چونکہ صلح کے بعد بعض مسلمان ناراض ہو گئے اور ان کے تیور بدل گئے کہ ہم نے دب کر صلح کر لی، کہ در حقیقت ہماری شکست ہے، ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، آپ یہ ہم کو حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو جب انہوں نے پیغمبر کے اوپر گویا بعض لوگوں نے تو یہ بھی اعلان کر دیا کہ آج آپ کی رسالت کے اوپر ہم کو بہت زیادہ شک ہو رہا ہے،
اعتراض کیا
شک کیا آپ کی رسالت کے اوپر اور آپ کی رسالت کو مشکوک قرار دیا. تو اس وقت پیغمبر کو بڑا صدمہ ہوا. تو
پروردگار، وہ افراد اصحاب نبی میں سے تھے،
اصحاب پیغمبر میں سے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا اور یہ کہا کہ ہم کو جو ہے آج ان کی رسالت کے اوپر بہت شک ہو رہا ہے، کیا یہ رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کہ یہ گویا صلح کر رہے ہیں اس طریقے سے، بظاہر ہمارے لیے اسباب اس طرح سے فراہم ہیں کہ ہم صلح نہ کریں. تو گویا وہ اس صلح کو شکست سمجھ رہے تھے. تو پروردگار عالم نے یہ سورہ نازل کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے.
واہ، کیا کہنا،
چھپی ہوئی فتح نہیں، کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے.
اور جبکہ بعض نادان افراد جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ جو موجود تھے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے. تو قبلہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اس کی جو بقیہ اس سوال کی گفتگو باقی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد، چونکہ تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے بھی ایک نقطہ باقی ہے. ناظرین، دیکھتے رہے یہ پروگرام پیام رحمان جس میں سورہ فتح کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح. 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1500 اصحاب کی معیت میں بقصد عمرہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. اس سے پہلے آپ نے اصحاب کرام کو وہ خواب بھی سنایا تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکے تشریف لے جاتے اور عمرہ بجا لاتے ہیں. ادھر قریش والوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ایک طرف تو ذوالقعدہ جیسے حرمت کے مہینے میں عمرہ یا حج سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے, دوسری طرف سے اگر مسلمانوں کا اتنا بڑا قافلہ مکے میں داخل ہو گیا تو اس سے قریش کا سارا روب ختم ہو جائے گا. ادھر مسلمانوں کا قافلہ حدیبیہ پہنچ گیا اور قریش کے ساتھ ایلچیوں کا تبادلہ شروع ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش کے پاس بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے احرام باندھ کر قربانی کے اونٹوں کے ساتھ آئے ہیں. اسی دوران خبر اڑی کہ عثمان کو قتل کیا گیا ہے, اس سے جنگ کا خطرہ لاحق ہو گیا. جبکہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا اور جنگ سے فرار نہ کرنے پر سب سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے. بعد میں قتل عثمان کی خبر غلط نکلی, قریش نے صلح پر آمادگی ظاہر کی. طویل بحث کے بعد بعض شرائط پر حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے یہ صلح نامہ لکھا گیا. 10 سال تک جنگ بند رہے گی, قریش کا جو شخص رسول اکرم کے پاس بھاگ کر جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا اور رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے اسے واپس نہ کیا جائے گا. قبائل میں سے کوئی قبیلہ کسی ایک فریق کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے. اس معاہدے کو قریش نے اپنی فتح سمجھا اور مسلمانوں میں اضطراب پھیل گیا. بعض صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شک ہونا شروع ہوا کہ ہم تو قریش کے آدمی واپس کریں لیکن وہ ہمارے آدمی واپس نہ کریں. پھر اس خواب کا کیا مطلب تھا جو حضور نے دیکھا تھا؟ صلح حدیبیہ سے واپس جاتے ہوئے راستے میں سورہ فتح فتح و نصرت کی نوید لے کر نازل ہوئی. چنانچہ بعد میں سب نے عملاً دیکھ لیا کہ اس معاہدے کی برکت سے اسلام کو ایک باغیانہ تحریک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دین کے طور پر تسلیم کیا گیا.
ناظرین, آپ کو پیام رحمان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی قبلہ احتشام حیدر رضوی صاحب کے ساتھ جو سورہ فتح کا تعارف پیش کر رہے ہیں. جی قبلہ رضوی صاحب, آپ نے ایک پس منظر سورہ فتح کا, اس کے شان نزول جو ہے بیان کر دی, اس کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے بھی اگر کوئی نقطہ ہے تو بیان کر دیجیے.
اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں. مرحوم صاحب مجموع البیان روایات نقل کرتے ہیں اسی سورہ کے ذیل میں, سورہ فتح کی تلاوت کا ثواب جو نقل کرتے ہیں اور فضیلت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے مانند ہے جو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ رہا ہو. یا دوسری روایت میں جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے مانند ہے جو اس نے صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی. چونکہ اگر آپ اس نقطے کے اوپر توجہ کریں کہ مثلاً پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کی گویا وہ فتح مکہ میں ہمارے ساتھ رہا, گویا وہ صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے اس نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی. ظاہر ہے سورہ کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی صلح سے راضی ہے. سورہ کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات اس میں بیان کی گئی ہیں وہ تعلیمات سے وہ راضی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ جنگ جمل سے واپس آ رہے ہیں اور آپ نے بیت المال تقسیم کیا, مال کو تقسیم کیا, تو اس وقت ایک شخص نے کہا کہ اے علی میرا بھائی جو ہے وہ بھی چاہتا تھا کہ اس جنگ میں شرکت کرے لیکن کوئی عذر درپیش تھا اور اس لیے وہ جنگ میں نہیں آ سکا, تو مولا نے اس کو بھی 500 درہم جو آپ نے سب کو تقسیم کیے تھے اس کو بھی دیا. آپ نے یہ پوچھ کر کہ یہ بتاؤ کہ وہ فکر میں بھی ہمارے ساتھ تھے, وہ راضی تھا اس جنگ سے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ فکر میں بھی آپ کے ساتھ تھا.
فکر اور عقیدے کے اعتبار سے کیا وہ ہمارے ساتھ
ہے؟
اگر ہمارے ساتھ ہے تو گویا وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک
ہے اور ثواب میں شریک ہے. تو لہٰذا اس روایت کی تائید اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ مثلا پیغمبر کی فتح جو ہے, پیغمبر کی صلح جو ہے, اس سے انسان راضی تھا کہ یہ صلح جو ہوئی ہے وہ حق بجانب ہوئی ہے.
جو شخص تلاوت کر رہا ہے اس کو اس آیت کے اندر یا اس سورے کے اندر جو جو مضامین ہیں فتح کے حوالے سے, صلح کے حوالے سے, پیغمبر نے جتنے بھی اقدامات انجام دی ان سب پہ وہ کامل جو ہے وہ ایمان
رکھتا ہو اس کو یہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ایک روایت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مفسرین نے نقل کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد, اپنی ازواج, اپنے اموال کی حفاظت سورہ فتح کی تلاوت کے ذریعے سے کرو. اور جو انسان مسلسل اس سورہ کی تلاوت کرے گا روز قیامت ایک منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں اللہ کے مخلص بندے. سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے وہ آگے بڑھیں گے, پروردگار ان سے کہے گا کہ تم بہشت میں داخل ہو جاؤ, تم ہمارے مخلص بندے ہو.
قبلہ بہت بہت شکریہ. میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں اسی سورہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے. بہتر ہے کہ خود قرآن مجید سے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ اس آیت میں پروردگار عالم کیا فرمانا چاہ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ تو پہلی آیت ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تو یہ جو دوسری آیت ہے اس میں پروردگار نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ذنب, یعنی گناہ کے معنی میں تقریباً استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہاں پہ گناہ سے مراد کیا ہے؟ چونکہ پروردگار اپنے حبیب حضرت ختمی مرتبت سے مخاطب ہے, یہاں پہ گناہ سے کیا مراد ہے اور ذنب سے, اور کیا یہ ذنب جو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ عصمت پیغمبر کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ سازگار ہے, جبکہ خود پیغمبر اکرم کی ذات وہ عصمت مطلقہ کی مالک ہے.
دیکھیں یہاں ذنب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, ذنب سے مراد یہاں وہ گناہ نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک واقعی گناہ ہے, بلکہ ذنب سے مراد یہ وہ الزامات ہیں جو پیغمبر کے اوپر دشمنوں کی طرف سے عائد کیے جا رہے تھے. دشمنوں کی طرف سے ان کے خیال میں پیغمبر گنہگار تھے. مثلا کیا گناہ تھا پیغمبر کا؟ مثلا وہ کہتے تھے
ان کفار کی نظروں
میں, کفار کی نظر میں, دشمنوں کی نظر میں, یعنی کچھ گویا وہ جو الزامات پیغمبر کے اوپر لگا رہے تھے. مثلا کہتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کا احترام نہیں کرتے, ہماری صحیح روشوں کی تائید نہیں کرتے,
جو ہمارے عقائد ہیں
ان کی یہ تائید نہیں کرتے. ہاں, اور اسی طریقے سے یہ کہتے تھے کہ مثلا یہ جنگ طلب ہیں, جنگجو ہیں, یہ اقتدار چاہتے ہیں. اس طریقے کے الزامات پیغمبر کے اوپر کفار کی طرف سے عائد ہوتے تھے. پروردگار عالم نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اس صلح کے بعد یہ اعلان کیا کہ پروردگار نے ان سارے الزامات کو جو پہلے آپ کے اوپر عائد کیے گئے تھے ختم کر دیا, اور حتیٰ کہ جو بعد میں الزامات آپ کے اوپر عائد ہوں گے اس کا بھی راستہ اس صلح کے ذریعے سے روک دیا گیا ہے. یعنی اس صلح کے بعد اب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ خانہ کعبہ کا احترام کرنے والے ہیں. اس صلح کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں. اگر کوئی صلح کے اوپر آمادہ ہے, یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک ان کو جنگ کی دعوت نہیں دی جاتی, جب تک ان کو جنگ کے لیے وادار نہیں کیا جاتا, مجبور نہیں کیا جاتا, وہ جنگ نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بولا یہ الزامات جو پیغمبر کے اوپر پہلے سے عائد تھے اور بعد میں الزامات لگاتے, پروردگار نے اس کی ضمانت لی ہے کہ پیغمبر اب اس صلح کے بعد وہ سارے الزامات بھی ختم ہو گئے اور بعد میں بھی یہ الزامات کا راستہ رک دیا گیا، اس لیے کہ اب یہ ایک ہی سال کے اندر اندر یہ پورا مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، اور یہ سب آپ کے کردار کا اعتراف کریں گے.
ابو سفیان جیسا شخص جو پیغمبر کے شدید جو ہے وہ مخالف تھا اور جنگیں بھی ہوئی پیغمبر کے ساتھ، وہ خود جو ہے بعد میں اسلام لے آیا
اسی فتح کے اسی سلوک کے بعد، یعنی فتح مکہ کی راہ ہموار ہوئی ہے. تو لہذا یہاں ذم سے مراد گناہ نہیں ہے، یقیناً نہیں. اسی طریقے سے خود یہ ایک مورد نہیں، خود جناب موسیٰ کے لیے آپ سورہ شعرا میں آیت نمبر 14 ہے، وہاں جناب موسیٰ نے بھی اسی لفظ کا استعمال کیا ہے، لہم علیہ ذنبن، پروردگار میرے اوپر ان کے خیال میں گناہ ہے. یہ گناہ کیا تھا؟ یہ گناہ جناب موسیٰ کا گناہ نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کا ایک تصور یہ تھا کہ موسیٰ نے یہ گناہ کیا ہے، جبکہ جناب موسیٰ نے وہاں مظلوم کی مدد کی تھی، ظالم کو قتل کیا تھا، لہذا یہ گناہ نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل کی نگاہ میں یہ گناہ تھا.
صحیح،
یہ ان کا الزام تھا. تو بالکل ویسے ہی یہاں
وہی کیفیت یہاں پر ہے
کہ پیغمبر اسلام کے اوپر جو الزامات تھے، یعنی جسے کفار گناہ سمجھتے تھے، اس کو پروردگار عالم نے یہاں ضمانت دی ہے کہ اس فتح کے ذریعے سے ہم نے ان الزامات کو ختم کر دیا. ورنہ خود بھی اگر آپ دیکھیں کہ خود ذنب، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، فتح ہوئی، فتح مبین عطا کی، تمہارے گناہ، ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے اگر گناہ کو مراد لیا جائے تو. اس لیے کہ فتح کے بعد تمہارے گناہ بخش دیے گئے، نہیں، فتح کے بعد وہ الزامات ختم ہو گئے جو دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر عائد کیے جا رہے تھے.
یعنی پیغمبر اسلام پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے، فتح کے بعد کفار پر بھی واضح ہو گیا کہ نہیں، یہ الزامات جو ہے وہ غلط تھے، اور پیغمبر اکرم نے فتح کے بعد مکہ میں داخل ہونے کے بعد مکے کی جو حرمت ہے، اس کا جو احترام ہے، بلکہ وہ پہلے سے اور کہیں زیادہ جو ہے وہ پیغمبر کے آنے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تو لہٰذا یہ الزامات جو ہے اس طریقے سے رفع دفع ہو گئے،
ماضی کے بھی الزامات اور مستقبل کے بھی الزامات کی ضمانت خدا نے لی ہے، یعنی آئندہ بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے
جی
جس سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ مجروح ہو.
ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک. قبلہ، یہ تو ایک آیت تھی جو اس سورے کے اندر آئی ہے، ایک اور آیت، آیت نمبر 10 ہے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس میں آپ نے شروع میں ان آیت کے، اس سورے کے مضامین کا ذکر کیا، اس میں بیعت کا ذکر آیا، بیعت رضوان ہے یا دیگر جو بیعتیں پیغمبر اکرم، بیعت شجرا. تو یہ جو بیعت ہے، یہ کس طرح کی بیعت کا ذکر ہے، اور یہ بیعت کہاں ہوئی تھی، اس کی نوعیت کیا تھی؟
اس آیت میں جو آپ نے آیت نمبر 10 کا حوالہ دیا، ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت، گویا خدا کی بیعت ہے. یہ بیعت جو ہے وہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، اور بیعت شجرا بھی اس کو کہا جاتا ہے. خود اسی سورے کی آیت نمبر 18 میں تفصیل سے اس بیعت رضوان کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ بیعت جو ہے وہ اسی حدیبیہ کے موقع کے اوپر ہوئی تھی، جب پیغمبر اسلام حدیبیہ میں پہنچے، مقام حدیبیہ پہ، اور ادھر سے کفار قریش جو ہے وہ آئے، اور سفرا کا تبادلہ ہوتا رہا، ادھر کے لوگ ادھر جاتے رہے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر سے بھی افراد آتے رہے. تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کو مکہ بھیجا اسی پیغام کو سنانے کے لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. جب یہ صحابی، یہ پیغمبر مکے پہنچے، تو ادھر کچھ لوگوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ صحابی پیغمبر کو مکے میں قتل کر دیا گیا.
اچھا، یعنی یہ افواہ پھیلا دی گئی.
یہ افواہ پھیلا دی گئی اور مشہور کر دیا گیا قتل کر دیا. اس وقت پیغمبر اسلام نے تمام اصحاب کو اس درخت کے نیچے جمع کیا اور سب سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور کہا یہ بیعت کرو، یہ وعدہ کرو کہ میدان جنگ سے ہم فرار اختیار نہیں کریں گے.
اچھا قبلہ، یہ افواہ کفار کی طرف سے پھیلائی گئی تھی یا مسلمانوں کے درمیان کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ضعیف الایمان تھے، انہوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی؟
اب تحقیقی طور سے تو نہیں کھا جا سکتا، لیکن بہرحال چونکہ ان کے آنے میں تاخیر ہوئی تھی لہٰذا یہ افواہ جو ہے وہ یہاں پھیلا دی گئی کہ یہ قتل کر دیے گئے.
صحیح.
اس وقت جو ہے پیغمبر اسلام نے سب سے عہد و پیمان لیا اور یہ بیعت جو ہوئی ہے وہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، لہٰذا اس درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اس میں سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم میدان جہاد کو نہیں چھوڑیں گے، اگر جنگ ہوتی ہے تو میدان سے فرار اختیار نہیں کریں گے. اور کفار کا ایک نمائندہ وہ بھی اس بیعت کو دیکھ رہا تھا. اسی بیعت کو دیکھنے کے بعد اس نے جا کر کفار مکہ کو ان کے سرداروں کو یہ بتایا کہ ایسے اصحاب میں نے کسی کے نہیں دیکھے ہیں، نہ نجاشی کے پاس ایسے اصحاب ہیں، نہ قیصر روم کے پاس ایسے اصحاب ہیں، ایسے ساتھی باوفا ساتھی اس طریقے سے وہ ان کی بیعت کر رہے تھے، ہم نے ایسے باوفا اصحاب اور ساتھی کسی کے نہیں دیکھے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار بھی مجبور ہو گئے جنگ کے بجائے صلح کرنے کے اوپر. تو یہ بیعت ہے، اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے.
یعنی گویا پیغمبر اکرم کی بیعت اور ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کے کہنے کو ماننا، یہ حقیقت میں پروردگار کی اطاعت اور اس کی پیروی اور اتباع ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم سب کو پیغمبر اکرم کے جو فرمودات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، اس پہ چلنے کی اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے. اور کتنی اچھی جو ہے وہ مناسبت ہے آج، اور حسن اتفاق ہے کہ جہاں ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پیغمبر اکرم کی ولادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں سورہ فتح کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور سورہ فتح میں بطور خاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور ان کی صلح اور ان کے دیگر جو کارنامے ہیں جن کو تاریخ نے اور بالخصوص قرآن مجید نے بیان کیا، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب جب یہاں پہ یہاں تک پہنچ گئے ہم سورہ فتح کے حوالے سے، بیعت رضوان کے حوالے سے، تو ایک اور آیت اسی سورہ کے اندر اگلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 11، کہ جس میں کچھ افراد کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ کچھ افراد جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ اس سفر میں ہمراہ نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ آئے اور انہوں نے آ کے پیغمبر اکرم سے جو ہے وہ معذرت خواہی چاہی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ معاف کر دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ تذکرہ فرمائیے.
یہ آیت ہے، اگر آپ آیت پڑھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا. یہ ہے، یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
یہ افراد جو ہیں وہ اطراف مدینہ میں رہتے تھے، یہ دیہاتی لوگ تھے، گنوار لوگ تھے، مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہاں جائیں گے تو جنگ ہوگی، یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، تو انہوں نے بہانہ کیا پیغمبر کے ساتھ جانے سے. ضعیف الایمان لوگ تھے یہ، اس طرح سے پیغمبر کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، اس طریقے سے پیغمبر کے اوپر ان کا عقیدہ نہیں تھا، ضعیف الایمان لوگ تھے. تو لہٰذا ان لوگوں نے جانے سے بہانہ کیا، پیغمبر کے ساتھ نہیں گئے. لیکن جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، زندہ و سلامت واپس آ رہے ہیں، تو اب ان کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور پیغمبر کے پاس آئے. اسی کی ترجمانی قرآن مجید نے کی ہے. اب چونکہ انہوں نے جو بہانہ کیا تھا، یعنی واقعی ان کے پاس عذر نہیں تھا کہ واقعی معذور کوئی عذر رہا ہو، اس عذر کی بنیاد
عذر شرعی ہو مثلا، وہ نہیں تھا،
وہ نہیں تھا، بلکہ
بہانے تھے،
بہانے تھے. مثلا انہوں نے تو اسی کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے عرب میں سے، اور یہ کہیں گے کہ شغلت نام والنا واہلونا فاستغفرنا. اب یہ آئے کہ ہم کو مال نے، ہمارے بچوں نے، ہم یا اولاد نے ہم کو مصروف کر رکھا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے استغفار،
ہمارے بچے بیوی یہ سب جو ہے ہمارے آڑے آ گئے، ہماری تجارت کا خراب ہونے کا خطرہ تھا. اس طرح کے جو عموماً بہانے جو ہے وہ لائے جاتے ہیں رائے فرار اختیار کرنے کے لیے،
تو اس بارے میں جو ہے وہ انہوں نے کہا پیغمبر سے کہ اب آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. خدا نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تمہاری بہانے بازی تھی، اور تم کیا چاہتے ہو؟ کیا فائدہ اور نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، فائدہ پہنچانا، یہ بندوں کا کام ہے. اللہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ نقصان پہنچانے والا ہے. اگر خدا کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور خدا اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے،
جس طرح پیغمبر کو فائدہ پہنچایا،
جی فائدہ
پہنچایا، باوجود اس کے کہ مثلا خطرہ تھا کفار کی طرف سے، لیکن پیغمبر گئے، لیکن یہ پوری صلح اور یہ پورا جو ایک سمجھ لیے تاریخی واقعہ گزرا، یہ سب پیغمبر کے فائدے میں، ان کے نفع میں.
اسی کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ تم جو وہاں نہیں گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا جو بھائی وہ اس میں جاتے تو نقصان ہو جاتا؟ نہیں، نقصان پہنچانے والا بھی خدا ہے، فائدہ پہنچانے والا بھی خدا ہے. لہذا پیغمبر اسلام سے جب انہوں نے درخواست کی کہ مغفرت کی، خدا نے ان کی مغفرت کو قبول نہیں کیا.
قبلہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں سورہ فتح کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے.
أفنى فيوجدني هواك وإنني سأظل أعشق في هواك غيابا وثناك يخطف ناظري فيرتمي في جانحي فيخطف الأعصاب وكذا أراك وأنت نهض حضارة وأرى سواك متى قلاك السرى هذه ملامح أحمد مرسومة لو خاطب عمر الزمان تصابا لو قاسم زمر الملائك ومضة من نورها لهوى الملاك وذاب قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب أغرقت قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب وسرقت أنفاس الصباح أفوضها شعرا يظل براحتيك كتابا محمد يا محمد يا محمد
أمحمد وغفت على اسمك نغمة تنساب في ذكر الزمان صوابا قامت على اسمك للوجود دعائم ودخلته فجبرت منه نصابا يا ابن العطائب والأطائب بعده نسيت وفيه تفاخرت أنسابا يا ابن المفاخر والمفاخر حوله سجدت فقامت تملأ الأحقابا هبني عرفت من الشموس إذا بدت وجها فسمعني الورى ما غاب
ناظرین آپ کو پیام رحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے کہ جس میں ہم سورہ فتح کا تعارف پیش کر رہے ہیں. قبلہ رضوی صاحب الحمدللہ آج کافی سوالات ہو گئے اور بہت ہی جامع جوابات آپ نے دیے. ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں تھا، میں نے اس کو لکھا ہے کہ جب یہ کافروں نے جاہلانہ حمیت کا مظاہرہ کیا، یعنی ایک طرح کی جاہلانہ ضد کہہ لیجیے یا جاہلانہ غیرت کہہ لیجیے، تو یہ جاہلانہ ضد یا حمیت جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے اور کس طرح کی؟
یہ قرآن مجید کی اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیت الجاہلیہ، جب ان کافروں نے اپنے دلوں سے جاہلانہ حمیت بٹھا لی. جاہلانہ حمیت سے مراد یہ ہے جاہلانہ ضد،
مثلا ایک آدمی جانتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، ناروا ہے، مگر وہ اپنی ناک کی خاطر اس کام کو نہیں چھوڑتا ہے، ہر دھرمی کر رہا ہے اس کام کو، جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ کام ناروا ہے، مگر کہنا ہی چاہتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کرنے کی ان کو اجازت دے دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ٹھیک ہے،
یا اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمارا نام جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا.
یہ جاہلانہ ضد ہے، حمیت جاہلیہ یہی ہے. کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو خوب اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ پیغمبر اسلام کو، بلکہ عرب میں ہر شخص کو ان کے آئین کے مطابق یہ اجازت تھی کہ وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئیں، کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، کسی بھی مذہب کا مالک ہو، ماننے والا ہو، ہر ایک کو یہ اجازت تھی کہ وہ خانہ خدا کا آ کر طواف کرے، خانہ خدا کی آ کر زیارت کرے. لیکن اس کے باوجود بھی کفار قریش، کفار مکہ پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو مسجد الحرام میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہی حمیت جاہلیہ،
جاہلانہ ضد اور ہٹ دھرمی،
ہٹ دھرمی تھی کہ جس کی بنا کے اوپر وہ ان کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم ان کو اندر آنے کی اجازت دے دیں گے مکے میں، یہ جا کر طواف کریں گے تو پورے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی.
صحیح. گویا آج کے الفاظ میں اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو یہ اقدام کفار کا ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی جو ہے وہ ایک صراحتاً خلاف ورزی تھی،
خلاف ورزی تھی،
جہاں پہ عقائد کے بارے میں آج بھی یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی کو اس کے عقیدے سے جو ہے وہ نہ روکا جائے. اور روزانہ وہاں تک کفار بھی جا کے خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف کرتے تھے، مسلمان تو مسلمان.
جی، کفار بھی کرتے تھے، اور ان کے آئین میں یہ تھا
کہ کسی کو نہ روکا جائے،
کسی کو روکا نہ جائے، چاہے جو مذہب کا رکھنے والا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کفار تو جانتے تھے کہ ہم ناحق پہ ہیں، مسلمان حق کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو آنے نہیں دیتے تھے. کیوں؟ وہی اپنی ضد کے اوپر. آج بھی آپ دیکھ لیں، اس طرح کے لوگ ہر دور میں ملیں گے. آج بھی ہے، ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ غلط عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ
اپنے ضد اور ہٹ دھرمی پہ جو ہے باقی رہے،
باقی ہے. اسی کو جاہلانہ ضد کہا جاتا ہے.
چونکہ دو منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں، مختصر ایک سوال اور آخری سوال ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، اسی طریقے سے اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یہاں پر بھی سورہ فتح کے اندر 27 آیت کے بالکل شروع میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، کہ پروردگار نے اپنے نبی کا جو خواب ہے وہ سچ کر دکھایا. تو یہ خواب کس طرح تھا اور کس طریقے سے اس کو سچ کر دکھایا؟
پیغمبر اسلام نے، جیسا کہ آغاز میں عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم
فتح مکہ کا خواب،
ہم عمرہ کے لیے گئے،
زیارت کے لیے جا رہے ہیں،
صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا تھا. اب جب پیغمبر اسلام صلح حدیبیہ کر کے، یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے، آپ نے جو سوال کیا، اگر آخر میں سوال کیا ہے، پیغمبر اسلام جب صلح کر کے واپس آ رہے ہیں تو اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آپ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ہم مکے میں داخل ہوئے، آپ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں صاحب کے ساتھ، تو ہم بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس آ رہے ہیں، یہ تو ہم بغیر خانہ خدا کی زیارت کیے ہوئے واپس،
خواب کہاں سے پورا ہوا؟
تو آپ کا خواب ماشاء اللہ سچا نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا ہوئے.
اور اسی لیے کچھ لوگوں نے وہاں پہ پیغمبر کی رسالت پہ بھی شک کیا
وہاں شرائط کی بنیاد کے اوپر. تو پروردگار عالم نے اس کا جواب دیا ہے، خود پیغمبر اسلام نے یہ تصدیق کر دی تھی جب یہ سوال لوگوں نے کیا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں گے، ہم طواف کریں گے، آپ نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہم آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، آئندہ سال آ کر خانہ خدا کی زیارت کریں گے، خانہ خدا کا طواف کریں گے. میں نے خواب میں یہ کب تذکرہ کیا تھا کہ اسی سال جب ہم جا رہے ہیں تو خانہ خدا کی زیارت کریں گے اور طواف کریں گے. لہذا پروردگار عالم نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، اللہ نے در حقیقت اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا.
سبحان اللہ.
کہ اس کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد جب دوسرے سال گئے مسلمان پیغمبر کے ساتھ، تو آپ نے جا کر طواف بھی کیا، عمرہ بھی کیا، خانہ خدا کی زیارت کی، اور پیغمبر کا خواب جو ہے وہ پورا ہوا.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار اپنے اولیاء کو اور اپنے دوستوں کو، بالخصوص انبیاء کو، ان کی جو ہے وہ نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کی بھی مدد اور نصرت جو ہے وہ پروردگار نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ان تک پہنچائی، اور فتح مکہ جو ہے وہ ہوا، اور تمام مسلمان جو ایک دیرینہ آرزو اپنے دل میں رکھتے تھے کہ جا کے پیغمبر کے ساتھ جا کے عمرہ کریں گے اور طواف کریں گے، اور وہ جو ہے ان کی دیرینہ آرزو جو ہے پوری ہو گئی. تو بہت بہت شکریہ قبلہ، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان انتہائی خوشی کے اور قیمتی جو لمحات ہیں، یعنی ماہ ربیع الاول کے، اور بالخصوص ہفتہ وحدت اور اتحاد بھی ہے 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ ناظرین کی خدمت میں بھی، جہاں پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت ہے، چونکہ پیغمبر کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے نقطۂ اتحاد ہے، لہذا 12 ربیع الاول سے لے کے 17 تک جو ہے وہ ہفتہ وحدت کا بھی چونکہ اعلان کیا گیا، لہذا اس حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آئندہ ہفتے تک آپ ہمیں اجازت دیں گے، اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا، آئندہ ہفتے اسی پروگرام کے ساتھ اور سورہ فتح ہی کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور میرے مہمان قبلہ احتشام حیدر رضوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.